مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اور بالخصوص سال بعد اس مضمون میں بڑی دلچسپی رہتی ہے. تو وہ پچھلے کمرے میں تشریف رکھتی ہیں, انہوں نے کچھ سوالات بھجوائے ہیں آپ کے لیے اور ایسے ہی کچھ سوالات یہاں سے آئے. اگرچہ سوالات کے لیے ہم نے صرف آدھا گھنٹے ہی کا وقت بنیادی طور پر رکھا تھا, لیکن بہرحال اب اسے ہم 12 بجے تک ختم کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا لیٹ بھی ہو چکے ہیں. تو میں ان سوالات میں سے کچھ سوالات, یعنی کوشش یہ کروں گا کہ جو کئی سوالات خواتین کی طرف سے آئے ہیں ان کو جمع کر دیا جائے, ایک سوال میں اسے جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ وہ اس کا جواب دے سکیں. ایک خواتین کے سیکشن سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اسلامی معیشت کے نفاذ میں حقیقی رکاوٹیں ہیں کیا, یعنی لوگ اس کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور تسلیم بھی کیا جاتا ہے سب طرف سے, لیکن وہ حقیقی رکاوٹیں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اسلامی معیشت کے نفاذ میں ناکام رہے ہیں.
یہ بڑا اچھا اور اہم سوال ہے, اور جو وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں بار بار اٹھتا رہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی معیشت کے قیام کے راستے میں حقیقی رکاوٹیں کیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں متعدد ہیں اور ان کی تفصیل بھی وقت جاتی ہے, لیکن مختصرا میں یاد کروں گا کہ سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی معیشت کے نفاذ میں وہ اسلامی معیشت سے ناواقفی ہے. لوگ جانتے نہیں اسلامی معیشت کیا ہے اور اسلامی معیشت کے تقاضے کیا ہے اور اس کے نافذ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ ناواقفی سب سے بڑی رکاوٹ. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہماری شامت اعمال سے صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک پوری دنیا میں ہمارے سامنے کوئی ایسا ماڈل نہیں جس کو دکھا کر کہا جا سکے کہ یہ اسلامی معیشت. اس کی وجہ سے لوگ اسلامی معیشت کے مفاہیم کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کو ایک انجانے سے خوف کا شکار رہتے ہیں کہ اگر اس معیشت کی تعلیمات پر عمل کیا گیا تو خدا جانے معاشرے کا کیا ہوگا. سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ. دوسری رکاوٹ جو میرے نزدیک دوسرے نمبر کی ہے وہ ہے ایک عالمی سازش. میں اس کو سازش کے لفظ سے تعبیر کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. عالمی سازش وہ یہ کہ ایک بار پر ساری غیر اسلامی دنیا مرتکب ہے, اور وہ یہ جو اقبال نے اپنی نظم میں کہی تھی ابلیس کی مسجد سے شورا, کہ ابلیس نے ایک مسجد سے شورا منعقد کی تھی اور اس سے لوگوں سے پوچھا تھا کہ تمہاری نظر میں سب سے بڑا خطرہ کون سا ہے. تو مختلف شیطانوں نے مختلف خطرات بیان کیے. تو آخر میں جو ان کے سردار اعظم تھے جناب ابلیس, تو انہوں نے آخر میں جا کر یہ فیصلہ سنایا کہ تمہارا سب کا خیال غلط ہے, اور جانتا ہوں میں جو رنگے گردش ایام ہے, جانتا ہوں میں جو رنگے گردش ایام ہے, مزدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام. تو آئندہ آنے والی تاغوتی طاقتوں کے لیے ایک اسلام کا ابھرنا اور اسلام کا با اقتدار ہونا یہ ایک ایسا خوفناک خواب ہے جس سے بھارتی مسل بچنا ہے. لہذا اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے, طرح طرح کی تشہیرات پورے عالم اسلام کے اندر پھیلائی گئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں خاص طور سے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے وہ ان پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں, اور متاثر ہونے کی وجہ سے اس عیسائی معیشت کو صحیح طور پر نافذ کرنے سے ڈر. تو دوسری بڑی وجہ یہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلامی معیشت کو بحثیت ایک نظریے کے, جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے تو انہوں نے حل کیا، یہ تو بھیج دیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اور قانونی شکل میں اور مدون شکل میں مرتب کرنے میں مسلمانوں سے ابھی تک کوتا ہی ہوئی. یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے ان تعلیمات کو ایک قابل عمل عملی نمونے کے طور پر مرتب و مدون کریں. یہ کام الحمدللہ شروع ضرور ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی. اور سب سے بڑی بات چوتھی وہ یہ ہے کہ عزم اور ہمت کی کمی اور ایمان کی کمی، اس کی کمی اگر دور کر دی جائے تو ساری رکاوٹیں آرام سے دور ہو جائیں.
سوالات بہت سارے ہیں اور مجھے میں ان سے انتخاب پر مجبور ہوں. ایک اور سوال یہ کیا گیا تھا اس میں خاص طور پر کہ یہ جو معاشیات کے جدید مسائل کے حوالے سے، یعنی بالخصوص علماء کرام کا جو کام ہے اس کی نشاندہی کی جائے کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں، یعنی پچھلے 20-25 سال میں، یعنی اس معاشی چیلنج کا جواب دینے کے لیے جو کام کیا، اور خصوصاً طالبات یعنی وہ شاید مسلم سے بھی ہوگا.
جیسا میں نے عرض کیا کہ اگرچہ ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے، لیکن علماء کرام کی طرف سے اسلامی معیشت کے میدان میں اب تک جو کام سامنے آیا ہے وہ بھی بہت بڑا ذریع القدر کام، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اسلام سے معاشی تعلقات کی تصوراتی تشریح و تعبیر ہے، بلکہ اس کو ایک عملی شکل میں کس طرح نافذ کیا جائے گا، اس کے عملی مسائل کیا ہوں گے، ان کو بھی اچھی طریقے سے چھان بین کر بہت سی مصنفین ہیں عربی میں، اردو میں اور انگریزی میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اب مثلا یہ سود ہی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ سود بلا شبہ ایک لعنت ہے اور بہت بڑی بڑا حرام ہے جس سے اپنی معیشت کو چھٹکارا دلانا لازمی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سود کے ہٹانے کے بعد طریقہ کار کیا ہو، کس طریقے سے اس کے متبادل کیا نظام لایا جائے. تو ایک وقت تھا کہ جس وقت میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ صاحب لوگ سود کو حرام کو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ متبادل کیا ہو، تو اب یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. عربی، اردو، انگریزی تینوں زبانوں میں اس بات کے اوپر مفصل مواد منظر عام پر آ چکا ہے. لیکن ایک بات میں یاد کر دوں کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کو حرف آخر کہا جائے، اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی ہوگی، لیکن یہ جو آج ہمارے سامنے نظام کھڑا ہے وہ ایک رات میں منظر عام پر نہیں آ گیا، اس کو اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے بھی صدیاں گزری ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جا چکا ہے، البتہ جب اس کو عملی نافذ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ عملی دشواریاں پیش آئیں، لیکن وہی عمل کرنے سے انسان کو تجربہ ہوتا ہے، اس کی خامیاں دور ہوتی ہیں. اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کہ غیر سودی نظام معیشت کے بارے میں مفصل طریقہ کار عربی، اردو اور انگریزی میں اتنا منظر عام پر آ چکا ہے کہ اب اس کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ صاحب متبادل نظام ہمارے پاس کوئی موجود ہے.
ایک سوال صاحب یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر ہم اسلامی معیشت کے نصاب کی طرف کوئی قدم بڑھاتے ہیں تو کیا اس کا اولین تقاضا یہ ہوگا کہ غیر ممالک سے متعلق جو اقتصادی سعودی ٹیکنیکل امداد ہمیں ملتی ہے یا بین الاقوامی بینک سے ہم جو کچھ شرط سود پر قرض لیتے ہیں تو یہ کیا وہ بالکل روک دیا جائے گا؟ اس حوالے سے وہ دوسری بات یہ کہ خلیج اور مغربی ترقی یافتہ ممالک اور مشرق وسطی بالخصوص اسلامی ممالک کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اس ایٹمی دور میں ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان جو خلیج حائل ہے تو کیا وہ خلیج پور ہو سکے گی؟
یہ دو مختلف سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو خلیج ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان ہے وہ کس طرح پوری ہو سکے گی، تو میں نے جو گفتگو اس وقت اسلامی معیشت کے بنیادی تصورات کی ہے اس میں اسلام کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے تین قسم کی تعلیمات کا، ایک دینی اور ایک اخلاقی اور ایک قانون. تو اسلام کی جو دینی اور اخلاقی تعلیمات وہ جس طرح ان چار مسائل کو حل کرتی ہیں جن کا ذکر میں نے کیا تھا، انہی میں سے آمدنی کی تقسیم ڈسٹریبیوشن آف انکم کا مسئلہ بھی انہیں چار مسائل میں شامل ہے، اور جن احکام کے ذریعے ان کا بھی مناسب تذکیہ ہوتا ہے. یہ کہنا تو اب بالکل الگ نشرہ ہو کر غلط قرار پا گیا کہ تمام انسانوں کو ایک معیار پر آمدنی تقسیم ہونی چاہیے. اور یہ جو اصطلاح حقیقت آئی کہ ہر پر ہر ہر نوٹ کی یہ خلیج تھی، یہ درخت اشتراکیت تھی کہ پیدا کرتا تھی، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ سب لوگوں میں مساوات مکمل قائم ہونی چاہیے. وہ یوٹوپیا نظریہ تو دھڑام سے گر پڑا، اور اب کوئی آدمی بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اسلام درحقیقت جس چیز کا قائل ہے وہ ہے منصفانہ ترقی، کہ وہ مساویانہ نہ صحیح لیکن منصفانہ عادلانہ تقسیم، کہ جس میں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص بھوکا رہے اور دوسرا ایش کرے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا. تو تقسیم دولت کا نظام جو اسلام نے قائم کیا ہے اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ عوامل پیداوار کو حصہ ملتا ہے، بلکہ ثانوی طور پر زکوٰۃ، صدقات، میراث، نفقات، اس کا ایک پورا نظام ہے جس کے جس کو اگر صحیح طور پر قائم کیا جائے تو یہ خلیج بڑی آسانی سے پڑ سکتی ہے. دوسرا سوال جو سود کے خاتمے کی صورت میں بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی مبادلات کا کی کیا صورت بنے گی، یہ سوال کوئی شک نہیں کہ اہم سوال ہے، اور اس کا میں اس وقت بہت حتمی جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ مسئلہ میرے سامنے شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں شاید آنے کی توقع ہے اور میں اس کو پری جج نہیں کرنا چاہتا. لیکن جہاں تک اصول کا تعلق ہے وہ یہ کہ شریعت میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کا ہم کو پابند بنایا ہے تو یہ ایمان ہم میں سے ہر شخص کے دل میں ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز کو شریعت نے اگر منع کیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر عمل کرنا ممکن. اگر اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کائنات کے، جو آنے والے تمام حالات سے باخبر ہیں، وہ کبھی اس کو منع کرتا. تو اس ایمان کے ساتھ جب ہم ان مسائل کو تلاش کریں گے تو یقیناً اس کا انشاءاللہ حل نہیں ہوگا.
یہاں کے حاضرین میں سے ہم یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ سوالات بالجہر کرنے کی اجازت دی جائے. حافظ احسان الحق صاحب کوئی سوال کرنا چاہتی ہے.
السلام علیکم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر اختر سعید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے حضرت مولانا کی زیارت کا موقع پتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں پیش ہے کہ جو اس وقت ایک سرمایہ دارانہ نظام ہمارے ہاں رائج ہے یا دوسرے لفظوں میں سودی نظام ہے، تو جب تک اسلام کا وہ تصور معیشت جو آپ نے بیان فرمایا جب تک وہ قائم نہیں ہو جاتا تو اس وقت وہ اہل ایمان جو اس معیشت کی شرعی خرابیاں ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں وہ کس طرح بچ سکتے ہیں، یہ بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جن آیات میں سود کی حرمت کا ذکر ہے وہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی ضمانت دی ہے کہ لوگوں کے جو رقص المال ہیں کیپیٹل اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. تو اس وقت جو روپے کی یا کرنسی نوٹ کی شکل میں ہمارے پاس ہماری مالیت ہے، ایک مصنوعی افراط زر کے ذریعے سے اس مالیت کو کم کر دیا جاتا ہے. شروع سال میں جو 100 روپیہ ادا کیا جاتا ہے وہ آخر سال تک اس کی حیثیت 90 روپے یا اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب تک اسلام کا نظام معیشت قائم نہیں ہوتا، اور خود آپ کی جو دی ہوئی مثال ہے کہ اس وقت سرمایہ دار نہ صرف عام آدمی کا اصل زر جو ہے وہ بھی چھین رہا ہے بلکہ جو اس کی محنت کی کمائی ہے اس کا خون بھی چوس رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر انفلیشن ریٹ ہمارے ہاں 14% ہو اور بینک ہمیں 12% منافع دے رہا ہو تو کیا وہ منافع بھی سود ہی کہلائے گا؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جو اصل جو کیپیٹل ہے اس سے بھی وہ 2% کم ہے. تو اگر یہ استدلال انفلیشن کے حوالے سے کیا جائے تو کیا آپ کی رائے میں یہ استدلال درست ہوگا یا نہیں؟
یہ ایک بڑا ایسا سوال ہے کہ شاید جب بھی آج کہیں معیشت کے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے یا سود کے موضوع پر تو اس سوال سے ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے اور متعدد مجلسوں میں یہی سوال پوچھا جاتا ہے اور پوچھنے کی وجہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایجوکیٹ کرتا ہے. میں اس موضوع پر ایک مفصل مقالہ لکھ چکا ہوں اور وہ عربی اور اردو میں چھپ چکا ہے. تفصیل تو اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ملازہ فرما لیں. لیکن میں بظاہر نظر اس استدلال میں بڑی قوت نظر آتی ہے کہ انفلیشن ریٹ سے قرضوں کی ادائیگی کو وابستہ کر دیا, یعنی قرض اگر لیا گیا ہے تو محض گنتی کے حساب سے ادا نہ کیا جائے بلکہ انفلیشن ریٹ کو اس کے اوپر بڑھا کر ادا کیا جائے تاکہ کم از کم جتنا استعمالیت اس نے دی تھی اتنے ہی اس کو واپس مل جائے. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں کچھ عرصے سے ایک طریقہ رائج رہا ہے انڈیکسیشن کا, کہ انڈیکسیشن کی بنیاد پر وہ انفلیشن ریٹ کا تعین کر کے اور اس پر اس کو ادائیگیوں پر اثر انداز کرتے ہیں. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ کہ انڈیکسیشن ساری دنیا میں بہت سے ممالک میں کیا گیا لیکن کوئی ملک ایسا میرے علم میں نہیں ہے, کم از کم جناب خوشی فرمائے میرے علم میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹس کو انڈیکس کیا گیا. یہ کیا ہوا کہ ساری دنیا میں جتنے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ انڈیکسیشن برازیل میں ہوا لیکن وہاں پر بھی کسی نے کرنٹ اکاؤنٹ کو انڈیکس کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تصور باوجود اس انڈیکسیشن کے ذہنوں میں اچھی طرح واقف ہے کہ جو اصل روپیہ دیا گیا تھا وہ جتنا اس وقت تھا اتنا ہی آج بھی, اس کی قوت خرید ضرور گھٹ گئی اور قوت خرید گھٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یا افراط زر ہوا یا کسی اور عوامل کے تحت قیمتیں بڑھ گئیں, لیکن جہاں تک اس کی مقدار کا تعلق ہے وہ مقدار اسی طرح برقرار ہے جس جو پہلے تھی. اسی واسطے کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنی رقم کسی نے رکھوائی اتنی اس کو ملے گی. لیکن انڈیکس اگر کیا گیا تو ان جگہوں پر کیا گیا جہاں عام جگہوں پر سود استعمال کیا جاتا تھا تو اس کی جگہ انڈیکسیشن کو بھی استعمال کیا گیا. تو ڈپازیٹر نے جو روپیہ رکھا اس کے اوپر بھی انفلیشن ریٹ اتنا ہی بڑھے گا اور اگر کسی نے بینک سے پیسے لیے ہیں اس پر بھی انفلیشن ریٹ اتنا ہی ہوگا. تو پھر آخر دونوں کے درمیان فرق کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تیسرا یہ کہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کبھی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہمیشہ ٹیلی نہیں کرتا, یعنی ہوتا کہ جتنا انٹرسٹ ریٹ ہے اتنا ہی انفلیشن ریٹ ہے, اس کے اندر بعض اوقات زیادہ بعض اوقات کم ہوتا ہے. اسی واسطے جو صورت حال آپ نے بتائی اس کو کہتے ہیں کہ اس صورت میں نگیٹو انٹرسٹ ہو رہا جا رہا ہے اس کی طرف سے. تو اس لحاظ سے انٹرسٹ کے متبادل کے طور پر اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا. اب میں آپ سے جو اسلام کا اس بارے میں تصور ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے جب آپ کسی شخص کو پیسے دے رہے ہیں تو ایک بات آپ کو پہلے متعین کرنی ہوگی, آپ اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں یا اس کے منافع میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کے منافع میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نقصان میں بھی حصہ دار بننا ہوگا. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ منافع میں حصہ دار ہوں اور نقصان میں حصہ دار ہوں. اور اگر آپ اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو امداد کے معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے روپیہ اٹھا کر اپنے سیف میں رکھ لیا اور تالا لگا دیا اسی طرح دوسرے کو دے دیا. اگر آج فرض کیجئے میں 10,000 روپیہ اٹھا کر اپنے سیف میں رکھتا ہوں اور تالا لگا دیتا ہوں اور ایک سال کے بعد اس کو کھولتا ہوں اور اس میں مجھے وہ 10,000 مل جاتے ہیں جبکہ انفلیشن ریٹ کہیں کا کہیں پہنچ چکا اور اس کی قیمتیں غریب گھٹ کر 5,000 کے برابر رہ گئی, اس نقصان کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ کوئی نہیں. اس واسطے کہ میں نے خود اپنے عمل سے وہ اٹھا کر جیل کے اندر رکھا تھا. اگر آپ دوسرے کی امداد کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ آپ نے اٹھا کر اسے جیل میں رکھا. جس طرح آپ اس وقت میں کسی ادارے کا مطالبہ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے کسی کی امداد کی صورت میں بھی مطالبہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ روپیہ دے کر اس کے کاروبار میں حصے دار بنے, اس کا منافع کمائیں, تو پھر اس کو اس کے پراپر طریقے سے آئیے اور وہ وعدہ اس کے ساتھ مشارکت کر دیجیے, اس کے ساتھ مزارمت کر دیجیے. اور اگر اس کے منافع میں حصے دار بن رہے ہیں تو وہ نقصان بھی حصے دار بن رہے ہیں. بیچ کا کوئی راستہ ہے
قید میں مجبور کر رہی ہیں. بہت مختصر تھا دیکھا نا وہیں سے کہہ دیجیے. اسلامی معیشت کا اصول یہ بتایا تھا آپ نے کہ مارکیٹ میکنزم, اس میں حدیث کا ایک ٹکڑا بھی آپ نے پیش کیا تھا کہ لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ ان میں سے بعض کے ذریعے اللہ بعض کو رزق دے گا. اور پھر آپ نے یہ تیسرا اصول تیسری پابندی بتائی, وہ بتائی قانونی پابندی کہ اول الامر جو ہے وہ قانون سازی کریں گے. اور مثال میں آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دی خربوزے پہ پابندی لگا دے, اور جدید دور کے اندر ظاہر جو حکم آئے گا اور وہ پارلیمنٹ ہوگی اور وہ جو پابندیاں لگائے گی تو وہ پھر مارکیٹ میکنزم اور جو لوگوں کو چھوڑ دینے والا مسئلہ اس میں کیسے تبدیل ہو سکے.
بہت اچھا سوال, سوال کیا ہے. واقعتا یہ سوال پیدا ہونا چاہیے تھا کہ ایک طرف حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بات کر دے, جس کے مانا یہ ہے کہ پرائیویٹ انٹرپرائز اور فری انٹرپرائز کی حوصلہ افزائی اسلام نے کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانونی پابندیوں کی بھی اجازت دی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت قانونی پابندیاں اسی وقت جائز لگانا جبکہ ایک شخص کی آزادی دوسری کی آزادی سلب کر رہی ہے. جیسے میں نے کیا جب ایک شخص کو آزاد چھوڑنے کے نتیجے میں دوسرا آدمی پابند ہو رہا ہے یا اس کی آزادی سلب ہو رہی ہے, تو اس وقت اسلام نے اجازت دیا ہے کہ آپ قانونی پابندی عائد کر کے اس کی آزادی کو اس طرح نیچے لا سکتے ہیں کہ جس سے دونوں کے درمیان ایک توازن پیدا ہو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی در حقیقت ایک خاص سیاق و سباق میں ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں لوگوں نے محسوس کیا کہ اشیاء کے اندر کی قیمتیں کچھ بڑھ گئی. تو بعض صحابہ کرام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ قیمتیں مقرر کرنا تاکہ لوگ اس سے زیادہ قیمت کا مطالبہ نہ کریں, جس کو اصطلاح میں تصعیر کہا جاتا ہے عربی میں, یعنی پرائز کنٹرول, اس کا مطالبہ کیا. تو اس پر احادیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ هو القابض الباسط الرازق, کہ اللہ تعالیٰ ہی کمی کرنے والا اور کشادگی کرنے والا ہے, وہی رزق دینے والا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر ظلم کروں اور ظلم کے ساتھ ہو سکوں. اسی میں بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو باپ کے ذریعے رزق دے. تو آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ جو قیمتیں بڑھی ہیں یہ در حقیقت جو بازار کا جو فطری تقاضا ہے اس کے مطابق بڑھی ہے, لہذا اس میں اب میری مداخلت, میں مداخلت کر کے اس کو اگر کم کروں گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ لہذا عام حکم یہ ہے اسلامی حکومت کا, اسلامی معیشت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ کوئی پرائز کنٹرول نہ, بلکہ وہی مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ آپس کے آزادانہ انٹریکشن سے پرائسز ڈٹرمن کریں, اصل اسلامی تقاضا یہ ہے. لیکن جب کسی کو آزاد چھوڑنے کے نتیجے میں منافلی قائم ہو, اجارہ داری قائم ہو, اور اجارہ داری کے قائم ہو جانے کی وجہ سے جو قیمتیں متعین ہو رہی ہے وہ آزاد رسد و طلب کے ذریعے نہیں ہو رہی بلکہ ایک آدمی کی یکطرفہ طور سے ہو رہی ہے, تو اس صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے قانونی پابندی عائد کرنے. اس میں دونوں طرف ہے, قیمت بڑھانے میں بھی اور گھٹانے میں بھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار کے مشاہدے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا بہت سستے داموں ایک چیز بیچ رہا ہے, بہت سستے داموں, اتنے سستے داموں بیچ رہا ہے کہ جو دوسرے بیچنے والے ہیں وہ بیچارے خالی بیٹھے ہیں اور ساری مخلقت اسی کے پاس ٹوٹی پڑی ہے. فوج عمر نے محسوس کیا, غالباً یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ سب کہیں مفت سے یہ ڈال ہاتھ آ گئی, یہ میرا کلاس میں مل گئی ہوگی یا کسی طرح, تو یہ اتنے کم داموں میں فروخت کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا بازار خراب ہو رہا ہے. جو ان کی کراس سے بھی نیچے فروخت کر رہا ہے وہ اس پر فروخت کرنے پر پابند نہیں. تو فاروق اعظم پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ یا تو اپنے دام بڑھاؤ ورنہ بازار کو چھوڑ دو, تم بازار میں تو نہیں بیٹھے. تو وہاں اس واقعے کے اوپر حضرت فاروق اعظم علیہ السلام نے مداخلت کی, ایسے وقت مداخلت کی جہاں جو آزاد معیشت کا جو بنیادی تصور ہے رسد و طلب کی کہ آزاد انٹریکشن وہ ختم ہو رہا تھا. تو اس وقت میں قانونی مداخلت کر کے حضرت فاروق اعظم نے قیمت کو بڑھا دیا. تو یہ مداخلت ٹھیک اسی جگہ ہوگی جہاں پر کہ ایک کی آزادی دوسرے کی آزادی کو سلب کر رہی ہو, دوسرے کو نقصان پہنچا رہی ہو, یا معاشرے کو نقصان دہ ہو رہی ہو. اور اسی واسطے یہ کہا گیا کہ تصرف الامام بالرعیت منوط بالمصلحہ, کہ امر کو اس کے بڑا پاور تو دے دیا کہ تمہارا حکم میں جو حکم دے دیا اور سب کے لیے واجب تعمیل ہے, لیکن الامر کے اوپر پابندی کیا ہے کہ تمہارا وہ آرڈر قابل تعمیل ہے کہ جو مصلحت کی بنیاد پر ہو, یہ نہ ہو کہ مستبدانہ طور پر آرڈر جاری کر دیا گیا. تو ایسی قانونی پابندیاں کہ جو اس اجارہ داری کو ختم کریں.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.